السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تفسیر سورہ مائدہ آیہ نمبر 20. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن سے جوڑا، اپنی کتاب جو کہ وحی کے ذریعے سے نازل ہوئی آسمانوں سے اور جبریل امین کے ذریعے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، اس کتاب کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی. یہ بھی بہت خوش قسمتی کی بات ہے، اور یہ اللہ جسے توفیق دیتا ہے اسے ہی نصیب ہوتی ہے. تو الحمدللہ، ہم کو اس بات پر اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کی کتاب سے، یعنی وحی سے جڑے ہوئے ہیں. اور وحی کا مطلب ہے زندگی، یعنی وحی جس کو بارش سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جب بے جان زمین پر بارش پڑتی ہے تو وہ مردہ زمین لہلہا اٹھتی ہے. اسی طرح سے جب انسانوں کے دل پر یہ وحی کا اثر ہوتا ہے تو جو مردہ دل ہیں یا بے جان دل ہیں وہ جی اٹھتے ہیں، اور الحمدللہ انہیں صحیح فہم اور ادراک عطا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ کھول دے ان آیتوں کو سمجھنے کے لیے، اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، اور ہم ان آیتوں کو پڑھ کر اپنی زندگی کا جو آئندہ کا لائحہ عمل ہے، جو پلاننگ ہے ہماری آگے کی زندگی کی، کہ ہم اللہ کی مرضی کے مطابق کیسے اس دنیا میں زندگی گزاریں اور کیسے وہ مشن جو ہمیں سونپا گیا ہے اس کی تکمیل کی طرف جائیں، اس کو مکمل کرنے کے لیے اپنی ایفرٹ لگائیں. اللہ ہمیں توفیق دے اور اس کے لیے مدد فرمائیں. آج کی جو آیت ہیں وہ پڑھ کر تھوڑا دل اداس ہو جاتا ہے، اور احساس بھی ہوتا ہے کہ ایک اچھی ٹیم، اچھی امت ایک نبی کے لیے کتنی ضروری ہے. یہ کسی قائد یا کسی لیڈر کے لیے ایک اچھی ٹیم کا ہونا، یا جو اس کے فالوورز ہیں یا جو اس کے کام کرنے والے لوگ ہیں اس کی ٹیم میں، جو اس کے مددگار ہیں، سپورٹرز ہیں، تو اگر وہ اچھے ہوں تو کتنا اچھا ہوتا ہے. اور یہی کامیابی کی ضمانت ہے، یعنی ایک ٹیم ورک اسی وقت کامیاب ہو سکتا ہے جب دونوں طرف سے صحیح معاملات ہوں، ایک قائد بھی اچھا ہو اور جو اس کے فالوورز ہیں، جو اس کے سپورٹرز ہیں، وہ بھی اچھے ہوں. جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ کرام کو چنا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے رسول، اگر تم کتنے بھی زمین بھر سونا بھی دے کر یا پیسہ دے کر تم ان کی محبت لینا چاہو تو محبت حاصل نہیں کر سکتے. یہ اللہ ہی جس نے دلوں میں محبت ڈالی ہے. الحمدللہ، ہم واقعی یہ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام کی جو بے لوس محبت تھی، جو بے لوس اطاعت تھی، اسی کی بنا پر یہ مشن صرف 23 سال کے عرصے میں کامیاب ہوا. کہ جو سسکتی ہوئی دنیا تھی، جہالت کے جو گھٹا ٹوپ اندھیرے تھے، اور ہر طرف ایک ظلم، زیادتی، حق تلفی، معصیت، فحاشی جو پھیلی ہوئی تھی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صرف 23 سال کے عرصے میں عرب کے علاقے سے اس کو ختم کروا دیا، اور پھر آس پاس کا علاقہ بھی اس روشنی سے منور ہوتا چلا گیا. الحمدللہ، آج بھی سسکتی ہوئی دنیا کو اسی نور کی، اسی وحی کی تلاش ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے لے کر آئے تھے. اور آج یہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے، الحمدللہ یہ روشنی ہمارے پاس ہے، لیکن ہم نے اسے خود بھی بند کر کے رکھا ہوا ہے. نہ خود اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور نہ دوسروں کو اس سے فائدہ اٹھانے دیتے ہیں. تو لہٰذا آج ضرورت اس بات کی کہ ہم اس روشنی سے دوسروں کو بھی فائدہ اٹھانے دیں، اس کی روشنی میں دوسروں کو بھی چلنے کی تاکید کریں، تاکہ وہ بھی اپنا راستہ اور اپنی منزل پا سکیں. کس قدر دنیا میں آج آپ دیکھیں بے حیائی اور فحاشی پھیلی ہوئی ہے، کس قدر معصیت ہے. ابھی آج ہی ایک آرٹیکل پڑھنے میں آیا اور اس پر ڈسکشن چل رہا تھا اصل میں کسی سے، تو وہی بات ہے کہ آج امریکہ میں کہا جاتا ہے کہ آپ جب کو ایجوکیشن ہے، اور وہاں پر جو مڈل اسکول ہے، مڈل اسکول میں اگر لڑکا اور لڑکی کے تعلقات ہر اسٹیپ بائی اسٹیپ فالو نہیں ہوتے ہیں تو اس کو اب نارمل سمجھا جاتا ہے. یعنی اگر کوئی لڑکی کا لڑکے سے تعلق بغیر شادی کے، پوری طرح سے جو ہمارے یہاں شادی کے بعد تعلق ہوتا ہے، اگر وہ مڈل اسکول میں نہ ہو تو وہ لڑکی یا لڑکے کو اب نارمل سمجھتے ہیں. ڈیٹنگ اور فحاشی اور جو پری میریٹل ریلیشن شپ ہے وہ اتنی عام ہے کہ اس کو نہ کرنا اب نارملٹی سمجھی جا رہی ہے. آپ سوچیں کہ کیا سے کیا ہو گیا ہے، یعنی جو تھا ناخوب وہی خوب تر ہوا. جو گناہ تھا، جو فحاشی تھی، جو معصیت تھی، جو گناہ کبیرہ تھا، اس کو اچھا سمجھا جانے لگا. تو یہ حال ہے آج ہمارا، آپ بتائیے. تو ایسی سسکتی ہوئی دنیا کو، ایسی فحاشی کے گڑھے میں گرتی ہوئی دنیا کو آج کس قدر ضرورت ہے کہ ان کو ایک اچھی ہیلدی لائف کی طرف لایا جائے، اچھائی اور برائی میں فرق سمجھایا جائے، اور ان کو اس ابدی کامیابی کی طرف لایا جائے جو ہمیشہ جس میں انسان کامیاب رہ سکتا ہے، اور وہ آخرت کی کامیابی اور اللہ تعالی کی رضامندی۔ تو آپ بتائیے کہ آپ کے اور میرے کندھوں پر کتنا بڑا بوجھ، یعنی کتنی بڑی ذمہ داری ہے، لیکن ہم آج اپنے ہی لوگوں تک بات پہنچا نہیں پا رہے ہیں، تو غیروں تک کہاں پہنچا پائیں گے؟ کتنا کام کرنے کی ضرورت ہے آپ بتائیے، اور کیسے ہم چین سے بیٹھ سکتے ہیں؟ تو لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے وقت کو جتنا ہو سکتا ہے مفید بنائیں، یعنی لوگوں کو بھی اس سے فائدہ پہنچائیں اور خود بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، اور ہر لمحے سے نیکیاں کشید کریں۔ اپنی ذمہ داری جو آپ کی ریسپانسبلٹیز ہیں اس کو سمجھیں اور اس کو احسن طریقے سے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے ذمہ بہت کام باقی ہے، کہ جانے کے وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، اس روشنی کو ہمیں بہت دور تک پھیلانا ہے۔ الحمدللہ جو اسلامی نظام ہے، جو بہت ہی بہترین نظام ہے الحمدللہ، اس کو انٹروڈیوس کروانا ہے تمام دنیا کے سامنے، کہ تم دیکھو تو صحیح الحمدللہ ہمارے رب نے کتنے بہترین اصول، کتنے بہترین پرنسپلز نازل کیے ہیں، جو شریعت ہے وہ کتنی بہترین ہے، جس میں سب کا بھلا ہے، ہر ایک کا بھلا ہے، اور دنیا کی بھی کامیابی ہے اس میں اور آخرت کی بھی کامیابی ہے، سبحان اللہ۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، پہلے ہم آیت نمبر 20 سے دیکھیں گے، اور میری خواہش ہے کہ ہم کوشش کریں کہ آیت نمبر 26 تک کمپلیٹ کر لیں اگر وقت رہا تو، ورنہ جتنا ہو سکے گا ہم اتنا دیکھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ وَإِذْ، اور جب، قَالَ، کہا، موسیٰ، موسیٰ نے، لِقَوْمِهِ، قوم سے اپنی، یا قومی، اے میری قوم، اذْكُرُوا، تم یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، علیکم، اپنے اوپر، اِذْ، جب، جَعَلَ، اس نے بنائے، فِيكُمْ، تم میں، انبیاء، انبیاء، وَجَعَلَكُمْ، اور اس نے بنایا تم کو، مُلُوكًا، بادشاہ، وآتاکم، اور اس نے عطا کیا تمہیں، معلم، جو نہیں، یوتی، عطا کیا گیا، احدن، کسی ایک کو، من العالمین، تمام جہانوں میں۔ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو تم پر ہوئی، جب اس نے بنائے تمہارے اندر نبی، اور بنایا تم کو بادشاہ، اور دیا تم کو وہ جو نہیں دیا اس نے کسی کو جہانوں میں سے۔ جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انعامات سے نوازا، اور یہاں اللہ تعالیٰ اپنے انہیں انعامات کا ذکر کر رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور اس کی قوم کی غلامی سے نجات دی اور ان پر احسان کیا تھا، تو لہٰذا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم نے اپنے وطن جو بیت المقدس واپس جانے کا ارادہ کیا، اور وہ بیت المقدس کے قریب پہنچ بھی گئے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر دشمن کے خلاف جہاد فرض کر دیا تھا تاکہ وہ اپنے علاقے ان سے خالی کروا لیں، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو واعظ اور تذکیر کی تاکہ وہ جہاد کے عزم پر قائم رہیں۔ تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے بھی نوازا الحمدللہ، ان کے یہاں بادشاہ بھی بنائے، جیسے کہ ہم سبھی جانتے کہ وہ مصر میں بہت زیادہ ذلت کے ساتھ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مبعوث فرمایا تو وہاں پر انہیں عظیم سلطنت بھی عطا فرمائی، مصر اور اس کے جو آس پاس کے علاقے تھے اس کی تمام بادشاہت یعنی فرمان روائی یوسف علیہ السلام کے ذمہ آ گئی تھی، یعنی بنی اسرائیل کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں بنی اسرائیل کو خوب عزت دی، اور خوب ان کو وہاں پر یعنی دولت، عزت، سب کچھ نصیب ہوئی، آرام سے وہ زندگی بسر کر رہے تھے، دینی قیادت بھی ان کے ہاتھ میں تھی اور دنیا کی قیادت بھی ان کے ہاتھ میں تھی، سب کچھ تھا ان کے ہاتھ میں، لیکن مسلسل ان کی نافرمانیوں کی بنا پر ان سے وہ عزت بھی چھین لی گئی اور وہ دولت بھی ہاتھ سے گئی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام جس وقت مبعوث ہوئے تو اس وقت بنی اسرائیل مصر میں لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور لاکھوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود بھی وہ فرعون کی غلامی میں زندگی گزار رہے تھے بہت ہی ذلت اور رسوائی کے ساتھ۔ تو موسیٰ علیہ السلام جب آئے اور مبعوث ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے فرعون کی غلامی سے نجات دلائی، اور چونکہ وہ اتنے عرصے سے ایک غلامانہ زندگی گزار رہے تھے تو ان کی ذہنیت بہت ہی عجیب سی ہو گئی تھی، غلامی والی ذہنیت ہو گئی تھی، حاکم قوم کی دیکھا دیکھی ان کے اندر، یعنی جو وہ قوم جو ان سے اوپر تھی وہ قوم جو کام کرتی ان کا بھی ان کا دیکھا دیکھی یہ بھی اس کی نقل کرنے لگتے تھے، تو جو گائے کی جو محبت یا گوشالہ پرستی جس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ اسی میں مبتلا ہو چکے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالی واحد کی عبادت کرنے کی بجائے ان کے ذہنوں میں کچھ اور چیزیں بیٹھ گئی تھیں ادر دین اللہ کے، یعنی شرک ان کے ذہنوں میں بیٹھ چکا تھا، اور اس پر اوپر سے مزید غضب یہ کہ انہوں نے بچھڑے کی پرستش کی ڈیمانڈ بھی کر دی موسیٰ علیہ السلام سے، اور یہ جو بچھڑے سے محبت تھی، یہ گائے سے محبت تھی، یا اپنے جو حاکم قوم کے جو بتوں سے ان کو محبت تھی، یعنی اس کی محبت میں اس طرح سے وہ گرفتار ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، یہ اللہ تعالیٰ کا کچھ خیال ان کے دل میں نہ آیا، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا قصور معاف کیا تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام مبوس کیے، اتنے بڑے بڑے بادشاہ، اور جیسے ہم جانتے ہیں کہ تالوت کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے یہاں بادشاہ بنایا تھا، اور سلیمان علیہ السلام جیسے بادشاہ تو اللہ تعالیٰ نے کسی قوم میں پیدا ہی نہیں کیے، اتنی ایسی بادشاہت ان کو دی تھی. اتنا سب کچھ ملنے کے باوجود بھی آپ دیکھیں بنی اسرائیل کا کیا حال ہوا، اور کیسی وہ غلامانہ ذہنیت کے مالک ہو گئے، اور اسی بنا پر ان کے اوپر لعنت بھی کی گئی، پھٹکار بھی ان کے اوپر برسی. تو یہاں پر دراصل وہی ملوکن بادشاہ کو کہتے ہیں، ملکن کی جمع ہے یہ. تو جب کسی قوم نے ایک عرصے تک غلامی کی زندگی بسر کی ہو تو وہ زندگی کے کسی بلند نصب العین اور اس راستے میں جدوجہد کرنے کی خواہش مند نہیں رہتی. یاد رکھیں بہت امپورٹنٹ جملہ ہے کہ جب کسی قوم نے ایک عرصے تک غلامی کی زندگی بسر کی ہو تو پھر اس کی زندگی میں کوئی بلند نصب العین نہیں ہوتا، خود سے کوئی عزم کوئی حوصلہ نہیں ملتا اس کو، پھر وہ ذلت اور پستی ہی کی طرف لوٹتی چلی جاتی ہے، نا مرادی نا امیدی، اور امن پسند زندگی کو ترجیح دینے لگتی ہے. یعنی اس کو زندگی میں پھر کوئی ایکٹیویٹی نہیں چاہیے، بس وہی سستی اور کاہلی. اور امن کو ترجیح دینا مطلب یہ کہ ہر چیز میں کمپرومائز کرتے چلے جانا، ہر چیز کو یہ کہنا کہ نہیں، اسی میں حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ سرنڈر کر دو اپنے آپ کو، خاموش ہو جاؤ، خاموشی سے زندگی گزارو تاکہ امن و امان قائم رہے. جبکہ ایک مومن کا کیا ہونا چاہیے کہ سر جھکانے سے بہتر ہے سر دیجئے، بھیک لینے سے بہتر ہے مر جائیے. عامر عثمانی نے بہت اچھا کہا تھا اپنی قوم کی حالت کو دیکھ کر کے، درد بڑھتا گیا جتنے درما کیے، پیاس بڑھتی گئی جتنے آنسو پیے، اور جب دامن ضبط چھٹنے لگا ہم نے خوابوں کے جھوٹے سہارے لیے. یعنی آج اتنا برا حال ہے امت مسلمہ کا، اتنی زیادہ سرنگوں ہو گئی امت مسلمہ خصوصاً ہندوستان میں، کہ ہر بات میں اپنے آپ کو سرنڈر کرتی چلی جا رہی ہے. یہ غلامی کا نتیجہ ہے اصل میں، کہ جو انگریزوں کی غلامی میں جیتے رہے وہ غلامی سے آج تک ہم نکل نہیں پائے اصل میں، اور اب دوسروں کی غلامی ہے. پہلے ایک قوم کی غلامی تھی، پہلے اہل کتاب کی غلامی میں تھے، آج مشرکوں کی غلامی میں ہیں آج ہم. تو یہی حال، یعنی آج جس ذلت اور نامرادی کی جس کیفیت میں آج ہم لوگ ہیں، یہی حال بنی اسرائیل کا تھا. بلند مقصد کے لیے ان کے اندر کوئی عزم و حوصلہ باقی نہیں رہا تھا، کوئی ہمت ان کے اندر باقی نہیں تھی. بزدلی بے طاقتی نے ان کے قدم پکڑ لیے تھے. جب موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ سرزمین کنعان میں داخل ہو، جو ان کا اصل گھر تھا، اصل مسکن تھا، تو آپ دیکھیں آگے انہوں نے کیا کہا. اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسی بادشاہت عطا کی تھی اس سے پہلے جو کسی کو نہیں دی تھی دنیا میں. تو آگے دیکھیں آیت نمبر 21 میں، یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين. ایک اور آیت دیکھ لیجیے، آیت نمبر 22، اور دونوں کو ساتھ میں دیکھیں گے. قالوا يا موسى إنا فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرج منها فإن يخرج منها فإنا داخلون. يا قوم اے میری قوم، ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، الارض ارض، الارض المقدسہ ارض مقدس میں، التي جو كتب لکھ دی اللہ، اللہ نے، لکم تمہارے لیے، ولا اور نہ ترتدو تم پلٹو لوٹو مڑو، اللہ اوپر، ادبارکم پیٹھوں کے اپنی، فتنقلبو تو تم لوٹ کر ہو جاؤ گے، خاسرین خسارہ پانے والے. قالو انہوں نے کہا، یا موسیٰ اے موسیٰ، انا بے شک فیہا اس میں ہے، قومن ایک قوم، جبارین جابر بہت زبردست، و انا اور بے شک ہم، لن ہرگز نہیں، ندخلہا داخل ہوں گے ہم اس میں، حتی یہاں تک کہ یخرجو وہ نکل جائے، منہا اس سے، فَإِن تو اگر یخرجو وہ نکلیں گے، منہا اس سے، فَإِنَّ تو بے شک ہم، داخلن داخل ہونے والے ہیں. واہ سبحان اللہ، ان کا آپ انداز دیکھیں. پہلی بات تو یہاں پر بنی اسرائیل کا، پہلی بات تو اپنے رسول کی کس طرح سے نافرمانی، انداز بیان ان کا دیکھیں، اور آپ گائے کے واقعے سے ان کا انداز بیان دیکھتے چلے آ رہے ہوں گے کہ ان کا اپنے رسول کے ساتھ جو انداز تخاطب تھا وہ کیسا تھا. اور یہ کسی بھی قوم، جو بگڑی ہوئی قوم کی نشانیاں ہوتی ہیں، جو اپنے رسول کو وہ ریسپیکٹ نہیں دیتی ہیں جس کے وہ حقدار ہیں. یہاں پر جو لفظ آیا ہے ادخلوا الارض المقدسہ، تو اب ہم اس کو بھی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ جو بیت المقدس ایکچولی جب اگر ہم کہیں گے تو وہ بیت المقدس ہوتا ہے، اور وہ جگہ کو کہتے ہیں اصل میں. تو تھوڑا سا الفاظ کو ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلے جو لا ترتدو, تم مت پھر جاؤ, مت لوٹنا, ارتداد سے ہے, نہیں ہے, اور جمع حاضر مذکر ہے یہ. یخرجو, وہ نکلیں, یہاں تک کہ وہ نکل جائیں, جب تک کہ وہ باہر نہ نکلیں. خروج سے نکلا ہے یہ, مضارع کا صیغہ ہے اور جمع غائب مذکر ہے. اور اسما جو اس میں آئے ہیں, ادبار, پیٹھے, پشتیں, دبر کی جمع ہے یہ. اور جبارین, زور آور, زبردست, جبرن سے صیغہ مبالغہ ہے اور جمع جبار ہے واحد. تو بہرحال جو بیت المقدس ہے, جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں, ایکچولی اردو میں ہم اس طرح سے بیت المقدس کہتے ہیں, لیکن ایکچولی بیت المقدس ہے وہ, صحیح جو اس کا پروناؤنسیشن ہوگا بیت المقدس. ٹھیک ہے, تو ہم تھوڑا سا اس کو دیکھ لیتے ہیں, یہ کہاں سے نکلا ہے. قاف, دال, سین, اس کا روٹ ہے. قدوسا, یقدس, قدسن, پاک ہونا. اور اس میں محسوس نجاست کی بجائے مانوی نجاست سے پاک ہونے کا معنی پایا جاتا ہے. یعنی جو امیجنیشن کی جو نجاست ہے وہ, اس سے پاک ہونا, یعنی کسی اندازے یا خیال کی غلطی سے پاک ہونا, جیسے شراکت سے پاک ہونا, یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں کانسیپٹ کہ وہ ہر شرک سے پاک ہے. قدسن, صفت ہے پاک. وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ, قرآن میں ہم پڑھتے ہیں. اور ان کی, یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تقویت دی پاک روح سے. تو روح القدس جبریل امین کا لقب بھی ہے, یہ بات یاد رکھیں. پھر قدوسن, صفت ہے, صفت میں مبالغے کے مفہوم کے ساتھ, بہت زیادہ پاک. یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے. الملک القدوس ہے نا, سورہ حشر کی آیت میں ہم پڑھتے ہیں. حقیقی بادشاہ ہے, نہایت پاک ہے. پھر باب تفعیل سے, قدس یقدس تقدیسن, کسی کو مانوی نجاستوں سے پاک کرنا. اگر یہ اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال ہو تو مطلب ہوتا ہے کہ اس کی پاکیزگی کا اقرار کرنا, اعلان کرنا, جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں ونقدس لک, جیسے سورہ بقرہ میں فرشتوں نے کہا تھا کہ ہم تیری پاکی بیان کرنے کے لیے کافی ہیں, یا ہم تیری پاکیزگی کا اقرار کرتے ہیں, ہے نا. اور مقدس اسم المفعول ہے, پاک کیا ہوا. یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ, اے میری قوم, تم لوگ داخل ہو جاؤ اس پاک کی ہوئی سرزمین میں, جس سے مراد فلسطین ہے, ارض فلسطین یا اس کے آس پاس کا علاقہ. اس کو بابرکت زمین بھی کہا گیا ہے, بارکنا ماحولہ, جو سورہ بنی اسرائیل میں ہم پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ماحول کو, اس کے اطراف کو بھی برکت دی ہے. الحمدللہ اتنی پاکیزہ سرزمین ہے. اور کیوں وہ پاکیزہ سرزمین ہے؟ کیونکہ وہ انبیاء کا مدفن اور مسکن رہی ہے. یعنی بہت سارے انبیاء وہاں رہے اور بہت سارے انبیاء وہاں پر دفن بھی ہوئے. اس سرزمین کو بیت المقدس کہا جاتا ہے, جہاں پر جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ قبلہ اول بھی ہے اور بابرکت اور مبارک جگہ ہے. تو چونکہ بنی اسرائیل, دراصل یہ بات ہم جانتے ہیں کہ بنی اسرائیل اپنی زمین سے نکالے گئے تھے, یا پہلے جو وہاں تھے وہ خود سے وہاں سے نکل گئے تھے اور وہاں پر دوسرے دشمنوں نے قبضہ کر لیا تھا. تو سرزمین کنعان میں داخل ہونے کا ان کو جب حکم دیا گیا, جو ان کا اصل رہنے کی جگہ تھی, تو کہنے لگے کہ وہاں تو بہت ہی طاقتور لوگ بستے ہیں, ان سے مقابلے کی طاقت ہم میں نہیں ہے, وہ جب تک وہاں ہیں ہم قدم بھی نہیں اٹھا سکتے. اس پر اللہ تعالی کی طرف سے حکم ہوا کہ اچھا, 40 سال تک یہ لوگ جزیرہ نمائے سینا میں پڑے رہیں گے. اور اس میں حکمت یہ تھی کہ ایک نسل ختم ہوگی جس کو غلامانہ زندگی نے نکما کر دیا تھا اور سست اور کاہل بنا دیا تھا, تو دوسری نسل جو آزادانہ آب و ہوا میں پرورش پائے گی اور غلامی کے اثرات سے محفوظ ہوگی, لہذا وہ یہ کام کرے گی. تو جب نئی نسل پیدا ہوئی اور اس نے 40 سال وہاں گزارے, پھر اپنی سرزمین پر قبضہ کر لیا, یعنی واپس لے لیا. تو بنی اسرائیل کی جو ہسٹری ہمیں ملتی ہے کہ جب فرعون بحر قلزم میں غرق ہو گیا اور بنی اسرائیل سے پار اتر گئے, تو ان لوگوں کی ہجرت ان کے آبائی وطن فلسطین کی طرف بتائی گئی ہے, جو ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی تبلیغ کا مرکز تھا. موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی اللہ تعالی نے یہ خبر دی کہ ان مہاجرین کو ساتھ لے کر فلسطین پر چڑھائی کرو, تو بنی اسرائیل کو اللہ تعالی فتح عطا کرے گا اور اس طرح ان کو ان کا اپنا آبائی وطن بھی واپس مل جائے گا. لہٰذا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو جہاد کی ترغیب دی اور اللہ تعالی کی طرف سے بشارت بھی دی کہ فتح اور نصرت تمہارے قدم چومے گی. لیکن ان لوگوں نے یہ سوچا کہ پہلے ہمیں فلسطین کی موجودہ حالت سے پوری طرح واقف ہونا چاہیے, تبھی جنگ کی بات کوئی سوچی جا سکتی ہے. کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں نے خود تو دشت فاران میں ڈیرے ڈال رکھے تھے اور اپنے میں سے 12 آدمیوں کو فلسطین کے سیاسی حالت کا جائزہ لینے کے لیے بھیج دیا. موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کو روانہ کرتے ہوئے تاکید کر دی تھی کہ حالت جیسی بھی ہوں آ کر صرف مجھے بتانا، ہر ایک کو نہ بتانا، ہر ایک کے سامنے تشہیر نہ کرنا. جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا جنگ احزاب کے موقع پر جب رسول اکرم نے دو تین صحابہ کو بھیجا تھا کہ جا کر مدینہ کی خبر لو کہ کیا واقعی میں بنو قریظہ نے دھوکہ دیا ہے اور معاہدہ توڑ دیا ہے اور کفار مکہ سے ساز باز کر لی ہے. اور آپ نے کہا تھا کہ دیکھو صرف اشارتاً کہنا، لوگوں کے سامنے نہ کہنا ورنہ ان کا مورل ڈاؤن ہو جائے گا. تو جب صحابہ واپس آئے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا، حکمت سے آپ دیکھیں کتنا حکمت بھرا جواب دیا تھا انہوں نے کہ عقل اور کارا یہ دو قبیلے تھے جنہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا. تو صحابہ نے بس صرف یہ دو نام لیے، عقل اور کارا، اور رسول اللہ سمجھ گئے کہ بنو قریظہ نے اسی طرح سے دھوکہ دیا ہے، انہیں پیٹ کے پیچھے سے وار کیا ہے. اب دیکھیں اس میں ایک حکمت عملی ہوتی ہے اور ایک قائد کی ہمیں صلاحیت پتہ چلتی ہے کہ جو مسلمانوں کا لیڈر ہوتا ہے اس کو اپنے لوگوں کی کتنی پرواہ ہے، وہ ان کا مورل ڈاؤن نہیں کرنا چاہتا. اس لیے مصر صاحب نے کہا تھا کہ سب کے سامنے خبر نہ دینا. لیکن کیا ہوا کہ ان لوگوں نے جب آ کر واپس خبر دی اور پورے لوگوں کو بتا دیا، جب وہ لوگ پورے علاقے کا دورہ کر کے واپس آئے بنی اسرائیل کے وہ 12 لوگ، تو خفیہ طور پر رپورٹ دینے کے بجائے ہر ایک کو وہاں کے حالات بتانا شروع کر دیے. اور وہ حالات کیا تھے کہ فلسطین کا علاقہ بڑا زرخیز اور شاداب ہے، وہاں پانی اور دودھ کی نہریں بہتی ہیں، لوگوں کی جو اکنامی ہے یعنی معاشی حالت بہت اچھی ہے، لیکن وہ لوگ بڑے طاقتور، زور آور اور قد آور ہیں. ہم ان کے مقابلے میں بالکل ٹڈے معلوم ہوتے ہیں اور وہ بھی ہمیں بالکل ایسا ہی چھوٹا سمجھتے ہیں، لہذا ان لوگوں پر فتح حاصل کرنا ہماری کوشش سے باہر ہے. اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ان طاقتور لوگوں کی موجودگی میں ہمارا وہاں داخل ہونا ناممکن ہے، اور فتح پانا تو بالکل ہی ناممکنات میں سے ہے. اگر اللہ نے یہ علاقہ ہمارے مقدر میں لکھا ہوا ہے تو وہ خود ہی کوئی ایسا انتظام کر دے کہ وہ سارے جبار لوگ وہاں سے نکل جائیں اور پھر ہم اس میں داخل ہو سکتے ہیں. سوچیں ذرا ان کی سستی، کاہلی، ہٹ دھرمی اور محنت سے جی جان چرانا ان کا، کہ انہیں ہمارے لیے پہلے ریڈ کارپیٹ بچھایا جائے، موسم کو پلیزنٹ کیا جائے اور تمام مشکلات کو بند کر دیا جائے، تب ہم وہاں داخل ہوں گے. آج بھی بہت سارے لوگوں کا یہی حال ہے، کہتے کہ ہم دین کی طرف اس وقت آئیں گے جب ماحول سازگار ہو. ماحول ہماری مرضی کے مطابق ہو، ہم گرمی میں نہیں آ سکتے، ہم سردی میں نہیں آ سکتے، ہمارے بچوں کے ایگزام ہیں ابھی، ہم ابھی یہ کام نہیں کر سکتے، ابھی ہماری ذمہ داریاں ہیں. کچھ کہتے ہیں ہماری بچوں کی شادی ہے، کچھ کہتے ہیں ابھی بچے پیدا ہو رہے ہیں، کبھی کہتے ہیں بچے چھوٹے، کبھی کہتے ہیں بچوں کے ایگزام ہیں. یعنی پوری زندگی یہی بہانے کرتے گزر جاتی ہے. ٹھیک ہے آج میدان جہاد نہیں ہے، لیکن دین کو تو اس کی سربلندی کے لیے ہر وقت اپنے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. آج ہمارے ہوتے ہوئے بھی اسلام یتیم ہے، یقین جانیے. پیسے بہت دیے جا رہے، مال بہت دیا جا رہا ہے اسلام کی خدمت کے لیے، لیکن مال سے تو سب کچھ نہیں ہو جاتا نا، لوگ چاہیے اس کو آگے بڑھانے کے لیے، پھیلانے کے لیے، اس کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے، لیکن آج لوگوں کی کمی ہے ہمارے پاس. تو یہاں پر سیم بنی اسرائیل کا یہی حال تھا، وہ چاہتے تھے کہ اللہ تعالی کی طرف سے ایسی مدد آئے کہ خود بخود وہ جبار وہاں سے نکل جائیں، جو لوگ تھے وہاں پر جنہوں نے قبضہ کر رکھا تھا بیت المقدس پر، اور جب وہ شہر خالی ہو جائے تب ہم وہاں پر داخل ہوں گے. اب آپ سوچے کہ یعنی کتنی ہٹ دھرمی اور کتنی ان کی دیدہ دلیری اور کتنی ان کی نااہلی اور کتنی سستی اور کاہلی ہے. تو جو لوگ وہاں پر فلسطین کی حالت کا جائزہ لینے کے لیے گئے تھے ان میں دو آدمی بھی تھے، یوشع بن نون اور کالب. یہ دونوں کہا جاتا ہے کہ مومن تھے، ایکچولی اسرائیلیات سے، لہٰذا ہم اس پر نہ پورا یقین کر سکتے نہ اس کی تکذیب کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ہم کو حدیث سے تو نہیں ملتے. لیکن یوشع بن نون کا ذکر ہم کو حدیث سے ملتا ہے، جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، جو ان کے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ایک لڑکا دیا تھا ساتھ میں ان کے سپورٹ کے لیے، جب وہ خضر علیہ السلام سے ملنے گئے تھے، تو یہ یوشع بن نون ہی تھے. اور کہا کہ یوشع بن نون ہی کو بعد میں نبی بھی بنایا گیا اور لیڈر بنایا گیا موسیٰ علیہ السلام کے بعد. تو بہرحال یہ دو لوگ تھے جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا، قرآن کا بھی نام نہیں لیتا اصل میں. اور یہ وہی یوشع بن نون ہوں گے جنہوں نے خضر کی تلاش میں سفر میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ دیا تھا اور بعد میں یہی خلیفہ بھی بنے. ان دونوں نے موسیٰ علیہ السلام کی ہدایت کے مطابق وہاں کے حالات کی عام لوگوں کے سامنے تشہیر نہیں کی تھی، اور تمام حالات خفیہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے بیان کیے تھے. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے ساتھی انتہائی بزدلی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، تو اپنی قوم سے کہنے لگے، چونکہ اللہ نے فتح اور نصرت کا ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، لہٰذا ان جباروں سے ڈرنے کی بجائے اللہ پر بھروسہ کرو، ہمت باندھو، کمر کس لو اور دروازے میں داخل ہو جاؤ. اگر تم نے اتنی جرات کر لی تو یقیناً اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اور تم ہی غالب رہو گے، جیسے کہ جو اگلی آیت میں بات بتائی گئی ہے، آیت نمبر 23 میں. آیت نمبر 23 دیکھیے، قال رجلان من الذين يخافون ان امر الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُمْ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. قَالَ کہا رجلانی دو مردوں نے من الذین ان لوگوں میں سے جو یخافون ڈرتے تھے انعم انعام کیا تھا اللہ نے علیہما ان دونوں پر ادخلوا تم داخل ہو علیہم ان پر الباب دروازے سے فَإِذَا تو جب دَخَلْتُمُوهُ داخل ہوگے تم اس میں فَإِنَّكُمْ تو بے شک تم غالبون غالب آنے والے ہو وَعَلَى اللَّهِ اور اللہ پر فَتَوَكَّلُوا تو تم بھروسہ کرو ان کنتم اگر ہو تم مومنین مومن. کہا دو آدمیوں نے ان میں سے جو کہ ڈرتے تھے اللہ سے انعام کیا تھا اللہ نے ان پر داخل ہو جاؤ تم ان پر دروازے میں سے پس جب داخل ہوگے تم اس میں سے تو تم ہی غالب ہوگے اور اوپر اللہ ہی کے پس بھروسہ کرو تم اگر تم مومن ہو. کتنی اچھی بات کہی تھی آپ دیکھیں. ایک بار پھر اوپر سے دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو احسان کیا انہیں یاد کروایا. موسیٰ علیہ السلام نے کہ تم یاد کرو یعنی اپنے دل اور زبان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اس کی محبت کا باعث بنتا ہے اور عبادت کے لیے دل میں ایک سرور اور نشاط پیدا کرتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں گے تو اللہ سے مزید محبت بڑھے گی. تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو یاد دلا رہے ہیں کہ تم یاد کرو اللہ تعالیٰ کو, اس کا ذکر کرو. جب پیدا کیا اس نے تمہارے اندر نبی بہت سارے جو تمہیں ہدایت کے راستے کی طرف بلاتے تھے, تمہیں ہلاکت سے ڈراتے تھے, تمہیں ہمیشہ کی سعادت کے حصول پر آمادہ کرتے تھے, نیکیوں پر آمادہ کرتے تھے, تمہیں وہ کچھ سکھاتے تھے جو تم نہیں جانتے تھے, اور تم کو بادشاہ بھی بنایا اللہ تعالیٰ نے. تم اپنے معاملات کے خود مالک تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دشمن کی غلامی سے نجات بھی دی تھی, اور تم اپنے معاملات کے خود مالک بن گئے, اور تمہارے لیے اپنے دین کو قائم کرنا ممکن ہوا. کتنے بڑے احسانات تھے تم کو اللہ تعالیٰ نے عنایت کی, یعنی تمہیں دینی اور دنیاوی نعمتیں عطا کی, اور تم کو وہ کچھ دیا جو اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو نہیں دیا تھا. کیونکہ بنی اسرائیل اس زمانے کی منتخب قوم تھی سمجھے, اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مال اور عزت میں سب سے زیادہ عطا کیا ہوا تھا سب کچھ. تو وہ نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی جو کسی اور کو عطا نہیں کی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی وہ نعمتیں یاد دلائیں جو ایمان کے لیے, اس پر ثبات کے لیے, جہاد پر ان کی ثابت قدمی اور جہاد کے لیے آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہیں. تو ارض مقدسہ میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا تھا ان سے, یعنی پاک سرزمین میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی. آپ دیکھیے پہلے سے بتا دیا کہ لکھ دی گئی تمہارے لیے وہ زمین, تم کو فتح ضرور ملے گی. ایسی خبر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری ان کو پہلے ہی دے دی. اگر وہ مومن ہوتے اور اللہ تعالیٰ کی خبر کی تصدیق کرنے والے ہوتے تو یقیناً ان کے دل اس خبر سے مطمئن ہو جاتے کہ اللہ تعالیٰ نے ارض مقدس میں ان کا داخل ہونا اور دشمن پر فتح حاصل ہونا لکھ دیا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کیسے ہٹ دھرم تھے اور کیسے مایوسی والے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیٹھ پیچھے نہ پھرو, نہ بھاگو واپس, نہ واپس لوٹو, نقصان میں پڑ جاؤ گے, یعنی اپنے دشمن پر پھر غلبہ حاصل نہیں کر سکو گے یا اپنے شہروں کو فتح نہ کر سکو گے, اور دنیا میں بھی نقصان میں رہو گے اور آخرت میں بھی ثواب سے محروم رہو گے اور عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے. لیکن آپ دیکھیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جو جواب دیا, جو ان کے ضعف قلب یعنی دل کی کمزوری, ضعف جسم کی کمزوری, اور اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے منہ پھیرنا پر دلالت کرتا ہے کہ اے موسیٰ اس میں ایک زبردست قوم ہے, یعنی بہت ہی طاقتور لوگ اور بہادر لوگ ہیں, اس لیے وہ اس ملک میں داخل نہیں ہو سکتے. ہاں اگر ہم داخل ہوں گے بھی تو ایک شرط پر کہ وہ وہاں سے پہلے نکل جائیں, بس اگر وہ نکل جائے تو پھر ہم اس میں داخل ہو جائیں گے. تو یہ جو قول تھا ان کا دراصل ان کی بزدلی اور ان کے اللہ تعالیٰ پر یقین نہ ہونے کی دلیل تھا یہ قول. اگر وہ عقل مند ہوتے یا ان کو معلوم ہوتا کہ وہ بھی سب آدم کی اولاد ہیں اور طاقتور وہ ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ اپنی مدد سے نوازے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق کے بغیر کسی کے پاس کوئی قوت اور اختیار نہیں ہے, اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ ان کو ضرور فتح اور نصرت سے نوازا جائے گا, یعنی یقین ہوتا, تو وہ ضرور داخل ہوتے. لیکن آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ پر سے توکل اور اعتماد ہی ان کا اٹھ گیا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ حالانکہ ان سے وعدہ فرما رہا تھا کہ نصرت اور فتح تمہارے قدم چومے گی, لیکن وہ غلامی کی زندگی گزارتے گزارتے خود بہت زیادہ پستی میں چلے گئے تھے. تو دو آدمی تھے ان میں جو ڈرنے والے تھے اللہ سے, اور انہوں نے اپنی قوم کا دل بڑھاتے ہوئے ان کو دشمن کے خلاف جنگ کرنے پر آمادہ کرنے کی کوشش کی, جنہیں اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تھی کہ وہ ایسے کلمہ حق کہنے کی جرات کر سکے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہوتا ہے کہ کلمہ حق کہنا, اور ان کے اندر صبر بھی تھا, یقین بھی تھا ان کے اندر الحمدللہ, ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت سے نواز رکھا تھا. وہ کہتے بھی رہے ان سے کہ تم داخل ہو جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے, یعنی فتح کے اور تمہارے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوگی, لیکن تم پختہ عزم کرو اور شہر کے دروازے میں چلے جاؤ. جب تم دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو وہ خود ہی وہاں سے بھاگ جائیں گے جو دشمن قوم ہیں. ان کو تیاری کا بھی حکم دیا, ان کو توکل بھی سکھایا, اور مومن ہونے کا بھی ان کو احساس دلایا. کیونکہ اللہ پر توکل ایسے موقعوں پر یا ایسے معاملے میں دشمنوں پر فتح پانے کے لیے بہت ضروری ہے. اور یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ پر توکل ضروری ہے, واجب ہے. اور بندے مومن کے ایمان کی دراصل جو اس کا ایمان لانا یا اس کا مومن ہونا اگر کسی وجہ سے پرکھا جائے گا تو اس کا اللہ پر توکل دیکھا جائے گا کہ وہ مومن ہے. لیکن یہ چیز نے بھی ان کو فائدہ نہ دیا. اور آگے دیکھیں انہوں نے کیا کہا, آیت نمبر 24 دیکھیے. قالوا یا موسی انا لن ندخلها ابدا ما داموا فیها فاذهب انت وربک فقاتلا انا هاہنا قاعدون. یا جب پڑھو تو بہت دل عجیب سی کیفیت میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ قالو کہا انہوں نے, یا موسی اے موسی, انا بے شک ہم لن ہرگز نہیں, ندخلها ہم داخل ہوں گے اس میں, ابدا ابد تک کبھی بھی, ما داموا جب تک وہ ہیں, فیہا اس میں, فذهب تو تو جا, انت تو وربک اور رب تیرا, فقاتلا تو تم دونوں جنگ کرو, انا بے شک ہم ہا ہونا یہیں قائدون بیٹھنے والے ہیں. لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسا کڑا جواب دینے سے, یا اللہ تعالیٰ کی ایسی کھلم کھلا نافرمانی کرنے سے. یعنی ان کی دیدہ دلیری, ان کی ہٹ دھرمی آپ دیکھیں کہ کس قدر ان کی جرات ایسی ہو گئی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ پر کچھ بات کہتے بھی نہیں ڈرتے تھے. تو یہاں پر یہ خافونا, وہ ڈرتے ہیں یا ڈرتے تھے, باب سمیا سے خافا یا خافو, خوفون سے مزارے کا صیغہ ہے, جمع مذکر غائب ہے. دخل تم, دخل تم, تم گھس پڑے, داخل ہو گئے, دخول سے ہے. اور توکلو, تم بھروسہ کرو, توکل کرو, توکلن سے یہ امر کا صیغہ ہے, جمع حاضر مذکر. دامو, وہ ٹھہرے رہے, دام سے وہ ہمیشہ رہے, داما یا دومو, دوامن سے ماضی کا صیغہ ہے, جمع غائب مذکر, یعنی جب تک وہ رہیں گے وہاں پر. اب دیکھیں ان کا جو کڑا جواب تھا, اسی سے ان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے, ان کے انداز کا پتہ چلتا ہے کہ اس قدر وہ بے باک ہو گئے تھے, یا اس قدر وہ بدتمیز کہہ سکتے ہیں آپ, یا بے ادب ہو گئے تھے کہ اپنے نبی سے کس طرح سے اور کس لہجے میں بات کرنا یہ بھی ان کو خیال نہیں رہا تھا. اور کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب, کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں, واقعی میں کہ ادب نہیں ہوگا تو پھر محبت بھی نہیں ہوگی. اور ان کو محبت نہیں تھی اپنے نبی سے نہ اپنے رب سے, تو انہوں نے اس لیے اتنا کھرا اور ایسا عجیب سا جواب دیا کہ جس سے ان کے اخلاق کا پتہ چلتا ہے کہ ان کا اخلاق کس قدر گر گیا تھا, یعنی کیسے بے باک ہو گئے تھے وہ لوگ. تو چونکہ یہ عرصے دراز سے فرعون کی غلامی میں زندگی بسر کر رہے تھے, اللہ کی بجائے بچڑے کی پرستش میں ان کا دل لگا ہوا تھا, بہت ہی پست ہمت اور بزدل بن چکے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرنے کا انداز ہی ان کا بتاتا ہے کہ وہ کس قدر بے ادب ہو گئے تھے. تو انہوں نے فوراً کھلم کھلا کہہ دیا کہ جب تک وہ لوگ وہاں سے نہیں نکل جاتے ہم کبھی بھی نہیں جائیں گے, اور ہم اپنے آپ کو دانستہ ہلاکت میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اگر تمہیں جہاد پر اتنا ہی اصرار ہے تو تم خود جاؤ اور تمہارا رب جا کر ان سے مقابلہ کرے, ہم سے تقاضا نہ کرو. تو آپ دیکھیں کہ کیسی ہٹ دھرم قوم تھی. اور آپ دیکھیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کچھ بات کا تقاضا کرتے یا کوئی چیز کا حکم دیتے تو صحابہ کا کیا طرز عمل تھا بتائیے, کیا ان کا رد عمل ہوتا تھا؟ کوئی واقعہ آپ کو ملتے ہیں جس میں صحابہ نے, رسول اللہ نے جب کوئی بات کہی, اللہ کا حکم سنایا, تو ان کا رد عمل, ان کا طرز عمل کیا تھا؟ غزوہ تبوک کا موقع لے لیں, جنگ بدر کا موقع لے لیں, چاہے جنگ احد ہو, ہر موقع پر یہ آپ دیکھ لیں, یا کوئی اور حکم ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, چاہے وہ شراب کی حرمت کا حکم ہو, سود کی حرمت کا حکم ہو, یا جو بھی پردے کے احکامات ہوں, جو چیز ان کی گھٹی میں رکھ دی گئی تھی, یعنی جو صحابہ تھے دراصل دیکھا جائے تو شراب وہ پانی کی طرح پیتے تھے, ہے نا. سود عام تھا وہاں پر, زنا اور فحاشی عام تھی, لیکن آپ دیکھیں کیسے انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا. اور شرک تو کتنا عام تھا وہاں پر, بتوں کو پوجنا, لیکن کیسے ان کے اندر توحید سرایت کر گئی ماشاءاللہ, کہ پھر کبھی وہ انہیں, ان کو اتنی کراہت ہو گئی تھی بتوں سے اور اس کی گندگی سے کہ وہ اس کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے. یہ ہوتی ہے اطاعت اور یہ ہوتی ہے فرما برداری. اور جب بھی رسول اللہ نے حکم دیا, جب آپ کو یاد ہوگا جنگ بدر کے موقع پر بار بار رسول اللہ پوچھتے جاتے تھے کہ تمہارا کیا ارادہ ہے, اور آپ کا اس وقت جو انٹینشن تھا وہ انصار کی طرف سے, کہ مہاجر تو تیار تھے جنگ کے لیے لیکن انصار نے کوئی جواب نہیں دیا تھا, اور انصار سمجھتے کہ ہماری خاموشی ہمارا جواب ہے, وہ تیار تھے جہاد کے لیے. تو کیا کہا تھا اس وقت بہت سارے صحابہ نے, جو دو صحابہ کا مشہور واقعہ ہے کہ یا رسول اللہ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون, بلکہ اے اللہ کے رسول ہم برکہ غمات تک, یعنی ایک بہت دور کا شہر ہے, ہم وہاں تک بھی اگر آپ چلنے کا کہیں تو ہم وہاں چلیں گے, اگر ہماری ایک آنکھ بھی باقی رہتی ہے اور باقی سب کچھ ہمارا ختم ہو جائے تب بھی ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ہم آپ کو اکیلے نہیں چھوڑیں گے۔ سبحان اللہ، یہ تھے صحابہ کرام، اور کیسے رسول اللہ کی جو عزت تھی کہ آپ سے قدم سے قدم ملا کر نہیں چلتے تھے صحابہ، آپ کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرتے تھے، اور جو رسول اللہ کا فیصلہ ہو گیا ختم، وہ فائنل ہوتا تھا، آپ کی ایک بات پر لبیک کہنے والے اور جان حاضر کر دینے والے۔ ام معبود نے کیا کہا تھا کہ صحابہ ایسے کہ ایک اشارے پر جان دے دیں، جو کہیں وہ مانیں، ایسے تھے صحابہ کرام ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے۔ تو بہرحال کتنا کورا سا جواب تھا نا، آپ سوچے کہ تم جاؤ موسیٰ، یہ تمہارا رب چاہے، تم کو اگر جہاد کا اتنا ہی شوق ہے تو تم دونوں چلے جاؤ اور لڑ لو، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام یہ جواب سن کر بہت ہی دل برداشتہ ہو گئے، حالانکہ بہت اولو العزم پیغمبروں میں سے، اسی لیے ان کو اولو العزم کہا گیا کہ ایسی ہٹ دھرم قوم کی طرف بھیجے گئے تھے، اور پھر بھی کتنی قوم کی خیر خواہی چاہتے تھے، کیسے الحمدللہ کیسے انہیں بڑے دل کے مالک تھے۔ قال رب انی لا املک الا نفسی واخی ففرق بیننا وبین القوم الفاسقین قال فانها محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض فلا تعس علی القوم الفاسقین۔ قال، کہا موسیٰ نے، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں، لا نہیں املک اختیار رکھتا، الا نفسی مگر جان کا اپنی، واخی اور اپنے بھائی کے، ففرق بس جدائی ڈال دے، بیننا درمیان ہمارے، و بینا اور درمیان، القوم الفاسقین نافرمان قوم کے۔ قال، فرمایا، فانہا بس بے شک، وہ زمین، محرمتن حرام کی گئی، علیہم ان پر، 40 سنتن برس تک، یتیہونا سرگردہ پھریں گے، فی الارض زمین میں، فلت پس نہ تعاسا غم کر، علی القوم الفاسقین نافرمان لوگوں پر۔ عملے کو میں مالک ہوں، میں اختیار رکھتا ہوں، ملکن سے ہے یہ، ففرق تو جدائی کر دے، فرقن سے ہے جس کے معنی دو چیزوں کے درمیان جدائی اور فصل کرنے کے ہیں، یتیہو نہ سرگردنگ گھومتے رہیں گے، باب دربا سے ہے، تاہا یتیہو تیہن، لا تعسا تو غم نہ کھا، اسیا یاسا اسن غمگین ہونا، اور جو اسما ہے، محرمتن حرام کی گئی، حرام کردہ، تحریم سے اسم مفعول ہے۔ تو بہرحال روانی والا ترجمہ دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، میرا اختیار تو صرف اپنے آپ پر اور اپنے بھائی پر ہے، لہٰذا ہمارے اور نافرمان لوگوں کے درمیان جدائی ڈال دے۔ اللہ تعالی نے فرمایا، اب وہ زمین ان پر 40 برس کے لیے حرام کر دی گئی ہے، اتنی مدت یہ لوگ زمین میں مارے مارے پھریں گے، لہٰذا ایسے نافرمان لوگوں کی حالت پر غم نہ کرنا۔ سبحان اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے اپنے انبیاء کا ساتھ دیتا ہے اور کیسے اپنے انبیاء کی دلجوئی فرماتا ہے، الحمدللہ۔ تو بہرحال جب انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کی سرکشی دیکھی تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے میرے رب، میرے اختیار میں تو میری جان اور میرا بھائی ہے، یعنی لڑائی کے بارے میں ہمیں ان پر کوئی اختیار نہیں ہے، اور میں ان پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا، بس جدائی ڈال دے ہم میں اور نافرمان لوگوں میں، یعنی فیصلہ فرما دے ان کا اور ہمارا اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق۔ اور یہ بات اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ان کا قول اور فعل کبیرہ گناہوں میں سے تھا، جو فسق کا سبب بنتا ہے، یعنی وہ مسلسل نافرمانی کرتے جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور فرمایا کہ اب وہ ملک ان پر 40 سال تک حرام کر دیا گیا ہے، اور وہ زمین میں سرگرداں پھرتے رہیں گے، یعنی ان کی سزا یہ ہے کہ اس بستی میں جو اللہ تعالی نے ان کے لیے لکھ دی تھی، داخل ہونا 40 سال تک کے لیے ان پر حرام کر دیا گیا، اور وہ اس مدت کے دوران زمین میں مارے مارے اور سرگرداں پھرتے رہیں گے، یعنی کہیں جانے کی راہ نہ پا سکیں گے، کسی جگہ اطمینان سے نہ ٹھہر سکیں گے، یہ ان کی دنیاوی سزا تھی۔ اور شاید اس سزا کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کا کفارہ بنا دینا چاہتا ہو، اور ان سے وہ سزا دور کر دی گئی ہو جو اس سے بڑی سزا تھی۔ یا اس آیت سے یہ بھی دلیل دی جاتی ہے کہ گناہ کی سزا کبھی کبھی یہ بھی ہوتی ہے کہ موجودہ جو نعمت ہے وہ زائل ہو جاتی ہے، یعنی جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، یا کسی عذاب کو ٹال دیا جاتا ہے جو بڑا عذاب ہوتا ہے جس کے وجود کا سبب مہیا ہو، یا اس کو کسی دوسرے وقت کے لیے مؤخر کر دیا جاتا ہے۔ تو 40 سال کی مدت مقرر کرنے میں حکمت شاید یہ رہی ہو کہ اس مدت کے دوران میں اکثر لوگ ان میں سے ختم ہو چکے ہوں گے، جو مر چکے ہوں گے، جو صبر و ثبات سے محروم تھے، جن کے اندر صبر نہیں تھا، بلکہ ان کے دل دشمن کی غلامی سے خوفزدہ ہو گئے تھے، اور وہ بلند ارادوں سے محروم ہو گئے تھے جو انہیں بلندیوں پر فائز کرتے، تاکہ ایک نئی نسل پیدا ہو اور وہ عقل و شعور اور تربیت کے اعتبار سے، یہ جفا کشی کے اعتبار سے محنت کش ہو، اور پھر وہ دشمن پر غلبہ حاصل کر سکے اور پھر غلامی سے آزاد ہونے کی اور اس ذلت سے نجات پانے کی کوشش کرنے والے بنے. اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ اللہ کے جو بندے موسیٰ علیہ السلام ہیں مخلوق پر بہت رحیم ہیں، خاص طور پر اپنی قوم پر. تو بس بعض اوقات ان کا دل نرم پڑ جاتا تھا اور ان کی شفقت تھی کہ ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے کہ ان کی سزا کو ٹال دیا جائے. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات مغموم کر دیتی تھی کہ یہ میری قوم سزا پانے کے پیچھے کیوں پڑی ہے، اس لیے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے تھے اپنی قوم کے لیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے فرمایا کہ فلا تعس علی القوم الفاسقین، بس تو نافرمان لوگوں کے حال پر افسوس نہ کر، یعنی ان کے بارے میں افسوس کر کے غم زدہ نہ ہو. یقیناً ان لوگوں نے اللہ کی نافرمانی کا ارتکاب کیا ہے اور ان کی نافرمانی اسی سزا کا تقاضا کرتی ہے جو ابھی انہیں ملی ہے. یہ سزا ظلم نہیں تھا اللہ کی طرف سے، بلکہ ایز اٹ از جو انہوں نے کام کیا تھا اس کا بدلہ تھا. تو بہرحال وعدہ تو تھا لیکن 40 سال کے بعد کا وعدہ تھا، اور کیوں؟ بطور علاج کے لیے تھا. یہ اصل میں کہ ایسی بزدل اور نافرمان قوم کی سزا ہی یہ تھی کہ ان سے جو فلسطین کی فتح اور نصرت کا وعدہ تھا وہ 40 سال تک کے لیے مؤخر کر دیا گیا، ڈیلے کر دیا گیا. اور یہ تاخیر، یہ ڈیلے کرنا اس لیے ہوا کہ جو ان کے اندر بزدلی تھی، جو پست ہمتی تھی، اس کے جو قوم کے اندر جو مرض آ گیا تھا اس کا علاج تھا اصل میں، تاکہ وہ جنگل میں ادھر سے ادھر پھرتے رہیں، دھکے کھاتے پھریں اور مشکلات اور جفا کشی میں زندگی گزاریں. اور اس 40 سال کے عرصے میں ان کی قوم دراصل جو نئی نسل تھی وہ جوان ہوئی اور پرانی نسلیں مرکب گئی. تو جو نسل نے پھر آزاد فضا میں پرورش پائی، نرمی اور گرمی برداشت کرنے کی عادت ان کو پڑی، ان کے اندر اعلیٰ ہمتی پیدا ہوئی. پھر وہ لوگ اس قابل ہو گئے کہ انہیں جہاد کے لیے ترغیب دی جا سکے تو وہ اٹھ کھڑے ہوں. لہذا اے موسیٰ، آج یہ جو قوم ہے اس پر تم افسوس نہ کرو. تو بہرحال اس سے سب سے کیا سیکھنے کو ملا؟ اب آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ جو قوم کے نوجوان ہوتے ہیں انہیں کے اندر یہ اعلیٰ ہمتی ہونی چاہیے. آج ہم نے اپنے نوجوانوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا کہ ان کو اتنا آسائش کا عادی بنا دیا گیا کہ وہ صرف آئینہ خانے میں رہ گئے، کہ وہ قوم کے ترقی کرے جس کا جوان آئینہ خانے میں رہ گیا. آج ہمارے لڑکوں کو آئینہ دیکھنے سے فرصت نہیں ہے، ان کے بال ہوا میں اڑ رہے ہیں نہیں اڑ رہے ہیں، وہ کس کے جیسے دکھ رہے ہیں، انہیں چیزوں میں رہ گئے آج ہمارے بچے. اور وہ جو کہا تھا نا علامہ اقبال نے کہ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالین ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی. تو کیسے ہو سکتا ہے، یعنی جب ہم اتنے آسانیوں کا، آسائشوں کا جب ہم شکار ہو جائیں اور ہمیں محنت سے کوئی دلچسپی نہ رہے تو ہم کیسے کوئی بڑے کارنامے انجام دے سکتے ہیں؟ تو مائیں اگر ایسی ہوں گی، کبھی اسماء رضی اللہ عنہا کی سیرت پڑھیں اور صفیہ رضی اللہ عنہا کی سیرت پڑھیں کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کی تربیت کیسے کی تھی، کیسے ان کو عالی ہمت بنایا تھا، کیسے ان کے اندر جفا کشی، کیسے اندر ان کے اندر دریا دلی پیدا کی تھی، کتنا محنت کوش ان کو بنایا تھا. ہر معاملے سے، جو بھی معاملہ آتا تھا، صحابہ اس سے بھر جاتے تھے، کبھی پیچھے نہیں ہٹے تھے. اور کبھی یہی سوچ رکھتے ہوئے شکوہ اور جواب شکوہ بھی پڑھیے گا جو علامہ اقبال نے لکھا تھا کہ واقعی میں آج ہم پر یہ جو ذلت اور خواری جو ہمارے پر سوار کر دی گئی ہے، یہ ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے اصل میں، کہ ہم نے ہی ان چیزوں کو پسند کیا، غلامانہ زندگی کو ہم نے پسند کیا. وہ تو جب صحابہ کا ہم دیکھتے ہیں تو ان کا تو حال کیسا تھا کہ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی ریت کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، جہاں گئے وہاں اذانیں دی، جہاں گئے وہاں نمازیں پڑھی. الحمدللہ کوئی چیز ان کو ان کے سامنے حائل نہیں تھی، مانی نہیں تھی، کسی چیز سے ڈر نہیں لگتا تھا ان کو. جب اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر لیا تو انسانوں سے ڈرتے نہیں تھے وہ لوگ. اور دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، کہ ان کو دریاؤں سے بھی ڈر نہیں لگتا تھا، سمندر میں بھی کود پڑے تھے وہ جہاد کے لیے اور آگے نکلتے چلے گئے تھے، کوئی چیز ان کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنی، ہر چیز کو سر کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے الحمدللہ. تو یہ تھے صحابہ کرام. ان کے بعد کی جو آنے والی نسلیں تھیں وہ ان سے بھی زیادہ بہتر تھیں ماشاءاللہ، وہ اور زیادہ محنت کش تھیں. صحابہ کے جو بچے تھے، یہ بعد کے آنے والے لوگ تھے، انہوں نے ہی تو پوری دنیا کو دیکھا جائے تو جو 2/3 ورلڈ تھی وہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے ماشاءاللہ الحمدللہ. تو جب ہم قوم کو، ہمارے بچوں کو ہم صرف اس میں لگا دیں کہ وہ صرف اپنے شیو بناتے رہیں روزانہ صبح سویرے اٹھ کر اور نازک بن جائیں وہ لڑکیوں کی طرح، تو کیا ان میں عظمت حوصلہ باقی رہے گا؟ تو اپنے بچوں کو جفا کش بنائیں، محنت کوش بنائیں، ان کو ہر حال میں توکل کرنا اور ہر حالت میں صبر کرنا سکھائیں، ثابت قدم رہنا سکھائیں، ان کے اندر استقامت ہو، ان کے اندر ہر حالت سے لڑنے کی طاقت ہو، قوت ہو، اور دین کے لیے اور دین کی سربلندی کے لیے ہر قربانی دینے کا جذبہ ہو. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اچھی مائیں بنیں اور ہمارے بچے اسلام کی سربلندی کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنے والے بنیں، اور جو کام ہم نہ کر سکے اللہ کرے ہماری اولاد وہ کام کرے اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.